أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی. عزیز ساتھیو اور دینی بھائیو، بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور تم لوگوں کی مثال اس آدمی جیسے ہے جو آگ جلاتا ہے، اور جب آگ جل کر کے بالکل پاس پڑوس کو روشن کر دیتی ہے، ادھر اجالا ہو جایا کرتا ہے، تو وہ پتنگے اور وہ چھوٹے موٹے کیڑے جو آگ میں آ کر کے کودتے ہیں وہ آ کر کے اس میں کودنے لگے. اب وہ بیچارہ جس نے آگ جلائی تھی وہ اس سے پریشان ہے، اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ ان پتنگوں کو آگ سے روکے، ادھر ہاتھ مار کے کو پکڑتا ہے، ادھر مارتا ہے کو پکڑتا ہے، ادھر مارتا ہے کو پکڑتا ہے، وہ اسی میں پریشان ہے. وہ تو کوشش کر رہا ہے کہ انہیں آگ سے بچائے، اور وہ زبردستی آ کر کے آگ کے اندر کود پڑ رہے ہیں، اور وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھ رہا ہے کہ انہیں آگ سے بچا سکے. کہا یہی مثال اے لوگوں ہماری اور تمہاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی مثال ہماری اور تمہاری ہے، میں تمہیں تمہاری کمر پکڑ کر کے آگ سے دور رکھنا چاہتا ہوں اور گھسیٹنا چاہتا ہوں، لیکن تم لوگ ہم پر غالب آ جاتے ہو اور ہماری بات نہ مان کر کے، ہماری اطاعت نہ کر کے، ہماری مخالفت کر کے تم آگ کے اندر کودتے جا رہے ہو. تو جو مثال اس شخص کی ہے کہ وہ کتنی بھی کوشش کرتا ہے اور بہت پریشان ہو رہا ہے، اپنی استطاعت تک کوشش کر رہا ہے کہ ان پتنگوں کو آگ سے روک سکے، تو اگر وہ انسان دل میں رحم رکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر کتنی کوفت اور کتنی کڑھن ہو رہی ہوگی.
کتنا پریشان ہو رہا ہوگا وہ ان پتنگوں کو اللہ کی مخلوق کو آگ سے بچانے کے لیے. اسی طریقے سے تمہیں آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے میں پریشان ہوتا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں کسی طریقے سے تمہیں آگ سے بچا لوں. اسی چیز کو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت اور واضح کرتی ہے جو مسلم شریف میں ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھنے کھڑے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوئے, اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا ہے کہ رب انہن اضلن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی, اے اللہ تبارک و تعالی ان بتوں نے, ان بنائے ہوئے خداؤں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے, تو جو میری اطاعت کرے وہ تو ہمارا پیروکار ہے, ہمارا ساتھی ہے, لیکن جو مجھ سے اعراض کر رہا ہے اے اللہ تعالیٰ تو ہی اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا ہے, وہ تو بڑا حکیم ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ المائدہ کے آخر میں فرماتا ہے, جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جس وقت حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا اور کہے گا یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, کیا تم نے ان نصارہ سے, ان مسیحیوں سے کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر کے خدا بنا لینا؟ ذرا تھوڑی دیر یہاں پر رکے اور ٹھہریں. جو لوگ قرآن کے حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں, جو قرآن کو اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں, جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کی ہر ہر بات سچ ہے, اور اگر اس پر یقین نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے, مومن ہی نہیں ہے, وہ ذرا غور کریں کہ وہ موقف کتنا سخت ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی روح ہیں, جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بھی حاضر کر لیے جائیں گے, وہ اپنے سوالوں کا جواب دو, تو دوسرے کی کیا اہمیت ہے؟ کسی بزرگ کی, کسی پیر کی, کسی ولی کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ ذرا سوچیں, وہ نبی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے باپ کے پیدا فرمایا, جسے اللہ تعالیٰ روح کا خطاب دیتا ہے, جسے اپنے کلمے کا خطاب دیتا ہے, اور جسے ان پانچ نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے شمار کیا ہے جن کو قرآن میں اولو العزم من الرسل کہا گیا ہے, بڑی عزم والے, سب سے افضل رسول یہی پانچ مانے گئے ہیں. کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ. یہ پانچ رسول جو ہیں انہیں بڑا عزم, ہمت والا, پختہ ارادے والا رسول قرآن مجید میں کہا گیا ہے. ان میں سے ایک کی حاضری ہو جاتی ہے کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. کس لیے؟ یہ نہیں کہ تم نے یہ غلطی کیوں کی ہے, بلکہ دوسرے غلطی کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے, اور وہ کیا کہنے پر مجبور ہوتا ہے, اے اللہ تبارک و تعالی ہم تو ان سے یہی بات, ہم نے ان سے یہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. اے اللہ ہم نے ان سے صرف یہی کہا تھا. کیا کہا تھا؟ جس چیز کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. کیا حکم دیا تھا؟ کہ جو میرا رب ہے اور جو تم سب کا رب ہے اس کی عبادت کرو. اسی لیے علامہ آلوسی حنفی رحمہ اللہ, یہ عراقی ہیں, علامہ آلوسی حنفی عراقی ہیں, وہ اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ بعض اسرائیلی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے حاضر کرے گا اور ان سے یہ سوال دہرائے گا تو ان کے جسم سے خون کا پسینہ ٹپک پڑے گا. یہ وہ سخت موقف ہوگا. یہ اللہ کے ایک رسول کا حال ہے, تو عام لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ کوئی پیر ہو, کوئی بزرگ ہو, کوئی کچھ بھی ہو, کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں, ہر ایک کو اپنے سوالوں کا جواب دے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو یہی جواب دے گے کہ اے اللہ تعالیٰ, ہم میں تو ان سے یہی کہہ کر کے آیا ہوں کہ جو میرا رب ہے, جو تمہارا رب ہے, اسی کی عبادت کرو. لیکن اب میرے آنے کے بعد انہوں نے آپ کی مخالفت کی, مجھے اللہ کا نبی ماننے کے بجائے مجھے اللہ کا بیٹا مان لیا, مجھے اللہ کا بندہ ماننے کے بجائے مجھے اللہ کا بیٹا مان لیا, تو اے اللہ تعالیٰ یہ میری غلطی نہیں. انہوں نے غلطی کی, ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. ذرا جواب کے اوپر غور کریں, یہ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے, یہ نہیں کہہ سکتے. یہ کہنے کا مجال نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے, کن کو؟ میری قوم کو. یہ نہیں مجال ہوگا کہنے کا. کیا کہیں گے؟ اے اللہ تبارک تعالیٰ, ان لوگوں نے غلطی کر لی بغیر میرے اجازت کے, اب اگر آپ انہیں عذاب دیتے ہیں تو آپ کو عذاب دینے کا حق ہے, وہ آپ کے بندے ہیں, آپ ان کے خالق ہیں, وہ آپ کے بندے ہیں, آپ کو حق ہے آپ انہیں عذاب دے دیں. تو وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اور اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ حکمت کے اوپر مبنی ہوگا, اور جو فیصلہ آپ کریں گے اس کے کر اس کو اسے پورا کر دینے کی آپ کے پاس طاقت بھی ہے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, آپ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں, جو فیصلہ کریں گے فیصلہ آپ کر سکتے ہیں, اور آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ حکمت کے اوپر مبنی ہوگا, کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آیتیں تلاوت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع کر دیے نماز ہی کے اندر. بلکہ مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے صبح ہو گئی ایک ہی رکعت میں, بلکہ اسی آیت کو آپ پڑھتے, رکوع میں جاتے سجدے کے اندر رویا کرتے, پھر اٹھتے اور پھر اسی آیت کو آپ پڑھتے اور پھر رویا کرتے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, جاؤ پوچھ کر کے آؤ کہ آخر محمد رو کیوں رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ رونے کا سبب بہتر جانتا ہے, اچھی طرح جانتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رونے کا سبب پوچھ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا کہ مجھے اپنی امت کا خوف ہے, مجھے اپنی امت کا خوف ہے, اس لیے میں رو رہا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب جا کر کے یہ بات فرمائی تو آپ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ان سے کہہ دو کہ میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کی خواہشات کو رد نہیں کروں گا, بلکہ آپ کو خوش کر دوں گا, میں آپ کو میں خوش کر دوں گا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو سوال کیا تھا, بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, من اسعد الناس بشفاعتک, آپ کے شفاعت کا سب سے بہتر حقدار کون, وہ خوش نصیب ہے جو آپ کی شفاعت کا حقدار بنے گا. آپ شفاعت کریں گے امت کی, لیکن وہ حقدار کون ہے جو آپ کی شفاعت کا حقدار بننے والا ہے, وہ کون سا خوش نصیب ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا, آپ نے کیا فرمایا تھا؟ وہ شخص میری شفاعت کا سب سے بڑا حقدار ہے جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتا, ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتا. یعنی اگر شرک پایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت وہاں پر کام نہیں دے گی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد, جو ہمارے اور آپ کے لیے راتوں میں اٹھ کر کے روتا ہو, پریشان ہوتا ہو, آیا اس کے کچھ حقوق ہمارے اوپر ہیں کہ نہیں ہیں, ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ کبھی سوچا ہم نے اور آپ نے کہ وہ حقوق کیا ہیں, ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ آخر وہ آج سے 1400 سال پہلے گزرا ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے رو رہا ہے راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے, اور اتنی دیر تک روتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش عظیم کے اوپر اس کے اوپر رہ بجاتا ہے, اس پر عرش عظیم پر سے اور بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتے کو، جواب پوچھو آخر رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آخر وہ نبی ہمارے اوپر کچھ حق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ اور ہمیں وہ حقوق ادا کرنے چاہیے کہ نہیں ادا کرنے چاہیے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا اور غور کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ اس نبی کا حق ہمارے اوپر ہے کیا، وہ نبی ہمارے اوپر کیا حقوق رکھتا ہے، ان حقوق کو ہم بھی تو ادا کریں، ان حقوق کو ہم بھی تو ادا کریں۔ ایک صحابی ربیعہ ابن کعب ہیں، ان کی روایت مسلم شریف وغیرہ میں بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ربیعہ ابن کعب ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، بڑی خدمت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے رات کے وقت تہجد کے لیے جب اٹھے اور دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ربیعہ ڈیوڑی کے اوپر بیٹھا اپنا سر رکھے سو رہا ہے۔ کس لیے؟ کہ آپ بیدار ہوں تو آپ کی خدمت کے لیے وضو کا پانی لے آنا ہے یا اور کچھ لانا ہے تو میں حاضر کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ربیعہ، تم یہاں پر انتظار کر رہے ہو میرا؟ کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بیدار ہونے کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ مانگ لو، کیا چاہیے تم کو؟ مجھ سے تمہیں کچھ چاہیے؟ مانگ لو۔ تو حضرت ربیعہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تھوڑی دیر سوچ لینے اور غور کر لینے کا موقع دیجیے، مجھے تھوڑا سا سوچ لینے اور غور کر لینے کا موقع دیجیے۔ کچھ دیر کے بعد یا دوپہر کے بعد حضرت ربیعہ اللہ کے رسول خدمت میں حاضر ہوئے تو کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جس طریقے سے دنیا میں آپ کا ساتھ نصیب ہے، اسی طریقے سے جنت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ کیا مانگا؟ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تجھے یہ کس نے بتا دیا؟ تمہاری امی نے تجھے بتایا کہ جاؤ اللہ کے رسول سے یہ مانگ کر کے آؤ، تمہارے ابو نے یہ بتایا ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے کسی نے کوئی بات نہیں کی، لیکن ہم نے سوچا کہ دنیا کی جو چیز بھی مانگوں گا وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، دنیا کی جو چیز بھی طلب کروں گا میں وہ چیز دنیا کی ختم ہو جانے والے، وہ باقی نہیں رہے، کوئی چیز باقی رہے گی دنیا کی؟ واللہ آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں، عبرت کا مقام ہے، آپ اپنے سامنے دیکھتے ہوں کہ ایک آدمی لاکھ اور کروڑوں ریال کا مالک ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کتنی نعمتوں سے محروم ہے، اسے اگر شوگر کی بیماری ہے کتنے کھانے سے وہ محروم ہو جایا کرتا ہے، اور سارا کا سارا اس کے پاس موجود رہتا ہے۔ یہ تو دنیا کی نعمت کی اہمیت ہے، ہے کہ نہیں؟ کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو جائے، اللہ ہمیں ہر چیز کو اس سے محفوظ رکھے، تو وہ نمک کھانے سے محروم ہو جایا کرتا ہے، ہے کہ نہیں؟ دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اے بدبخت انسان تو اسے استعمال نہیں کر پاتا، اللہ کی اگر توفیق نہ ہو تو۔ تو کہا کہ دنیا ماں کرے اللہ کے رسول میں کیا کروں گا، ہم نے سوچا دنیا کی جو چیز بھی مانگ لوں گا وہ چیز ختم ہو جائے گی، تو کوئی ایسی چیز کیوں نہ مانگ لوں میں جو مجھے آخرت میں کام آئے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ خلاص مل گئی تم کو؟ آپ نے کیا فرمایا؟ مل گئی تم کو جنت؟ نہیں۔ کیا فرمایا تھا آپ نے؟ کہ جب تم ہمارے سے کچھ چاہتے ہو تو اس کے حقوق بھی کچھ تو ادا کرو نا، کچھ ادا کرو تب نہ ملنے والا ہے۔ ایسے سیدھے پرچہ لکھ کر کے کفن میں رکھ دیا، ملک الموت سے اور منکر نکیر سے دوستی ہے، آ جائیں گے دکھا دینا بھائی یہ دیکھو فلاں بابا کا پرچہ لے کر کے آیا ہوں، فلاں بابا کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں، وہاں ایسا چلنے والا نہیں ہے دوستو، سوچنے کا مقام ہے، وہاں یہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، وہاں انسان کا عمل کام دے گا، انسان کیا لے کر کے آیا ہے یہ کام آئے گی۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے، ہے اگر کوئی عمل دفتر میں لا کر کے پیش کر، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے، اگر تیرے دفتر میں کوئی عمل ہے لا کر کے پیش کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں دعا کروں گا، میں شفاعت کروں گا، لیکن اعنی علی نفسک بکثرت السجود، کثرت سے نفل نماز پڑھ کر کے، کثرت سے نفلی سجدے کر کے میری مدد کرو تاکہ میں تمہاری سفارش کروں، اللہ ہماری سفارش کو قبول فرما لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بڑے پریشان تھے، لیکن اس کے لیے کچھ ہم سے اور آپ سے مانگا بھی طلب بھی کیا ہے, وہ کچھ ہمیں اور آپ کو دینا بھی ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگی اور انشاءاللہ ضرور ملے گی. لیکن چاہیے کہ ہم وہ وجوہات کیا ہیں, وہ کون کون سے عمل ہیں, وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ اس کے مطابق ہم چلیں اور عمل کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو, یا اس پیارے حبیب جو ہمارے اور آپ کے لیے راتوں بھر جا کر کے رویا کرتا تھا اس کا حق ادا ہو جائے. عباس بن مرداس ایک مشہور صحابی, مشہور کیا, بڑے کم ان کی روایتیں ہیں, دو ہی چند روایتیں ہیں ان کی, وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ذوالحجہ کا مہینہ اور حج کا موقع قریب آ رہا ہے اس لیے مجھے یہ حدیث یاد آ گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن دعا کرنے لگے اور رونے لگے امت کے لیے اور کہنے لگے اے اللہ تبارک و تعالی میری امت کو معاف کر دے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالی نے معاف کر دیا تھا, آپ اللہ نماز پڑھتے تھے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ شکر ادا ہو جائے اللہ کا. اس لیے جیسی عبادت آپ نے کر دی ہے کوئی آدمی ایسی عبادت نہیں کر سکتا, آپ نے جیسی عبادت کی ہے ویسی عبادت کوئی آدمی دوسرا نہیں کر سکتا ہے. کہتا ہے کہ میں کر لوں گا تو وہ جھوٹا ہے. اس لیے اگر نماز پڑھے گا تو روزے کے اندر کوتاہی ہوگی, روزہ نماز کر لے گا تو صدقہ کرنے میں کوتاہی ہوگی, صدقہ روزہ نماز کر لے گا تو مخلوق کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہوگی. پرسوں کی بات ہے, کچھ لوگ شکایت کرنے لگے, کیونکہ جمعیہ خیریہ میں کام کرتے ہیں اور ظاہر بات ہے وہ مانگنے والا آ رہا ہے, ادھر سے وہ مانگ رہا ہے, اس کو نہیں مل رہا ہے تو وہ شکایت کر رہا ہے, یعنی اپنی پریشانی کی شکایت کرنے لگے. ہم نے کہا اللہ کے بندے ذرا سوچو, تم صرف الغات کے اندر ہو اور پریشان ہو گئے, ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ لو کہ کتنی ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی اور کتنا غم تھا امت کا. سیاسی مسئلہ کون حل کرتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اقتصادی مسئلہ کون حل کرتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. معاشی مسئلہ کون حل کرتا تھا؟ سماجی مسئلہ کون حل کرتا تھا؟ یہ سارے مسائل کون حل کرتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور صرف دنیا کی فکر نہیں تھی, اس امت کے لیے آخرت کی فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. دن بھر آپ امت کے دنیاوی زندگی کی فکر میں جہاں رہا کرتے تھے وہیں پر رات بھر آپ جا کر کے ان کی آخری زندگی کی فکر میں آپ رویا کرتے تھے. اسی لیے مسلم شریف کے اندر روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت ہوا تو آپ زیادہ تر رات کی نمازیں بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے. زیادہ تر رات کی نمازیں بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے. کیوں؟ اتنے بوڑھے تو ہوئے نہیں تھے آپ, 58 سال 59 سال 60 سال 63 سال میں آپ کا انتقال ہوا ہے. دیکھ لیجیے عام طور پر 58 سال 60 سال کا انسان اپنا کیسا چلتا پھرتا نظر آتا ہے, لیکن وجہ کیا تھی آپ کی کمزوری کی؟ اتنے کمزور آپ کیوں ہو گئے تھے؟ دھوپ میں آپ کے بال سفید ہوئے تھے, کیا تھی وجہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی علت بیان فرماتی ہیں, بعدما حطمہ الناس, جبکہ لوگوں نے آپ کو توڑ کر کے رکھ دیا تھا, لوگوں کے غم نے, لوگوں کے سوالات نے, لوگوں کے مسائل نے, لوگوں کی طرف سے غور اور فکر نے آپ کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں دعا کرنے لگے اور کہا اے اللہ تبارک تعالی میری امت کو معاف کر دے. اللہ تعالی نے عرفہ کے دن کا آخر ہوتے ہوتے ساری آپ کی دعائیں قبول کر لی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں ساری تیری آپ کی امت کو معاف کر دوں گا, لیکن ایک دوسرے کے جو ظلم کیا ہے, مال کھایا ہے, اس چیز کو میں معاف نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے گا تو مظلوم کو اپنی طرف سے نیکیاں اور حق دے کر کے پھر بھی ظالم کی طرف سے تو اسے راضی کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, لیکن آپ کی دعا عرفہ کے میدان میں قبول نہیں ہوئی. تو کیا آپ خاموش ہو گئے؟ آپ نے دعا کرنا بند کر دی؟ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں آئے اور وہاں سجدے میں پڑھ کر کے رو کر کے دعائیں کرنے لگے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے بشارت آئی کہ اس کے بارے میں بھی لوگوں کے اندر سے تخفیف ہو جائے گی. آپ فوراً سجدے کے اندر وہیں پر گر پڑے خوش ہو کر کے. آپ کو کچھ نہیں ملا تھا دنیا میں, لیکن کس کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. اور کہا ابھی ابلیس اتنا ذلیل ہوا ہے, اتنا ذلیل ہوا ہے کہ اپنے چہرے کے اوپر, اپنے سر کے اوپر مٹیاں ڈالتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا یہاں سے. کیوں؟ جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اتنے لوگوں کو معاف کر دیا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. یہ پہلا حق ہے ہمارے اور آپ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ حق کے واجب ہے, یہ حق کے واجب ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت لا الہ الا ہو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے آپ کہ اے لوگوں, میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں, کالوں کی طرف بھی, گوروں کی طرف بھی, انسانوں کے پاس بھی اللہ کا رسول بن کر, شیطانوں کے پاس بھی اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں, جنات کے لیے بھی آپ رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے, ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کی طرف بھی رسول بنا کر کے بھیجا گیا تھا, اور اس صدی کے لوگوں کے لیے بھی رسول ہوں, پندرہویں صدی کے لوگوں کے لیے بھی, اور قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں ہر ایک کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگو, میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اور اسی آیت کی آخر میں کیا حکم ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ. اے لوگوں, ایمان لے آؤ اللہ کے اوپر, اللہ کے اس رسول کے اوپر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے, جو نبی امی ہے. وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے, اللہ کے کلام پر ایمان لاتا ہے. واتبعوہ, اس کی اتباع کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق امت کے اوپر یہ ہے کہ آپ پر ایمان لے آئے. ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا رسول مانتے ہیں, ہر آدمی اللہ کا رسول مانتا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے, ہم تو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لے آئے. بچپن میں پڑھ لیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر وبالقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, ہر انسان یاد کرتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا معنی اور مفہوم ہے کیا, یہ چیز سوچنے کی, جسے میں تفصیل سے نہیں رکھ سکتا آپ کے ساتھ. مختصر طور پر, ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس کے اوپر مکمل طور پر کامل ایمان ہونا چاہیے کہ وہ حق ہے. وہ بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہم اس بات کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں, اس کے اوپر اتنا ایمان ہو کہ وہ اللہ اپنی ذات کے وجود پر بھی اتنا ایمان نہیں ہونا چاہیے. ہماری عقل تسلیم کرتی ہے نہیں تسلیم کرتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم لے کر کے آئیں وہ سارا کا سارا حکم سچا ہے, اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں. آپ جس چیز کو حرام قرار دیں اس کا حرام ہونا حق ہے, وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے, چاہے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں. اس میں دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیزیں بھی اللہ غیب کی باتیں اللہ نے بیان کی ہیں ان تمام باتوں کے اوپر ہمارا ایسے ہی ایمان ہو کہ گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں, قیامت پر ہمارا ایمان ہے, جنت پر ہمارا ایمان ہے, دوزخ پر ہمارا ایمان ہے, کہتے تو ہیں, لیکن اگر ایمان ہو جائے تو دنیا کی ساری مصیبت ہلکی ہو جائے. امام بخاری رحمہ اللہ, اگر مثالیں دیتے چلوں تو ایک موضوع پر میرا وقت ختم ہو جائے گا. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب ادب المفرد کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ بخار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, اللہ کے رسول تھے, بخار آپ کی خدمت میں, بخار سمجھتے ہیں نا یہ حرارہ بیماری, یہ آپ کی خدمت میں آیا اور کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے جو سے عزیز ترین لوگ ہیں ان کے پاس بھیج دیجیے. اس لیے انسان کو بخار آنا اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, علاج کریں اپنے بس پر لیکن پریشان نہ ہوں. لوگ بخار کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, گالی دے کر کہتے ہیں بہت تیز بخار ہے, نعوذ باللہ من ذلک. گالی دینا ناجائز ہے, بخار کو, کسی بھی بیماری کو گالی دینا ناجائز ہیں. اسی لیے اس وقت کے علامہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ یہ کینسر کا جو مرد ہے, یہاں مشہور ہے کہ مرد خبیث, یہ خبیث مرد ہے. آپ نے کہا نہیں کہنا چاہیے, یہ کہو بڑا خطرناک مرد ہے, یہ نہ کہو کہ خبیث مرد ہے. اس لیے کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی چیز خبیث نہیں ہے, اللہ کہ خبث اپنے طور پر پیدا کر لے اپنے اندر. اللہ تعالیٰ جس کو جس کے لیے حکم دیتا ہے وہ بیماری اس کے اوپر لاحق ہو جاتی ہے, اللہ کے کہنے سے لاحق ہوتی ہے, اپنی طرف نہیں لاحق ہوتی. تو کسی بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, یہ بڑا اہم نقطہ ہے, ذرا غور کریں. بہت سے لوگ اس کے بارے میں جو ہے دھوکے میں رہتے, پڑھے لکھے لوگ برا بھلا کہہ دیتے ہیں. تو بخار کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ بخار ہر مومن سے جہنم کا حصہ ہے, یعنی جہنم میں جو اسے جا کر کے جلنا پڑتا وہی حصہ بخار مل کر کے اسے دنیا میں مل جا رہا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, متعدد کتب حدیث میں ہے کہ بخار مسلمان کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو اسے برا بھلا کہنا چاہیے؟ نہیں کہنا چاہیے. تو بخار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے مجھے اپنے ان لوگوں کے پاس بھیج دیجئے جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز اور پیارے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف اجازت دی کہ جاؤ انصار. ظاہر بات انصار آپ کے نزدیک سب سے پیارے تھے, انصار آپ کے نزدیک بڑے پیارے تھے. کیوں؟ آپ کی کتنی خدمت کی تھی, آپ کے لیے سارے عرب کے لوگوں سے دشمنی مول لی تھی, اپنے کتنے بڑے بڑے نوجوانوں کو, کتنے بڑے بڑے بہادروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کٹا دیا تھا. اس کی ایک مثال میں دوں, ذرا آپ غور کریں, واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پڑھیں گا. غزوہ احد کے موقع پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ہمارے خیال بخاری شریف کے اندر ہے یہ روایت, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب زور ہوا ہے, کس کا؟ کفار کا, جبکہ مسلمانوں کی غلطی سے کافر دوبارہ پلٹ پڑے ہیں, تو مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ رہ ہو کر کے کٹ کر کے رہ گئے ہیں. آپ کے ساتھ صرف 10 مسلمان رہ گئے تھے بس. کتنے؟ 10. آپ کے پاس 10 لوگ رہ گئے تھے بس, جس میں سے 7 انصار کے تھے اور باقی قریشی تھے, جن میں حضرت سعد ابن ابی وقاص اور طلحہ ابن عبیداللہ تھے, یہ دونوں. تو جب کفار کا زور کا دباؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا ہے تو آپ نے فرمایا کون ہے جو میری طرف سے ان کافروں کو روکے گا, اس کے لیے جنت ہے. چنانچہ ایک انصاری بڑھتا ہے اور لڑائی کرتے کرتے شہید ہو گیا وہیں پر. دوبارہ کافروں کا زور بڑھا تو آپ نے پھر یہی کہا کہ کون ہے جو ان کو ہم سے روکے گا, اس کے لیے جنت ہے یا وہ جنت میرا ساتھی ہوگا. پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. دوسرے انصاری بھی بڑھے, وہ بھی شہید ہو گئے. اس طریقے سے 7 کے 7 انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. اور جو آخری انصاری تھے ان کا نام کیا تھا؟ عمارہ بن یزید بن سکن. عمارہ بن یزید بن سکن. اتنی دیر میں مسلمانوں کی قوت دوبارہ جمع ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھا ہونے لگے اور کافروں کو روک دیا. اور جس وقت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ زمین کے اوپر زخموں کی تاب نہ لا کر کے گر پڑے ہیں اللہ کے رسول دفاع کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا اسے میرے قریب لے آؤ, اور لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے پاس انہیں رکھ دیا ہے. آپ نے ان کے چہرے پر اپنا پیر لگا دیا اور اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی گئی. سرب وقت ذبح اپنا ان کے زیرے پائے ہے, یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جا ہے. کتنے ایسے نوجوانوں کو قربان کیا ہے انصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, غزوہ احد کے اندر, غزوہ بدر کے اندر اور مختلف غزوات میں, سارے عرب سے دشمنی مول لی ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر بھی کیا آپ کو ان سے محبت نہیں ہوگی؟ نعوذ باللہ من ذالک. آپ اتنے بے مروت تھے کہ آپ کو ان سے محبت نہ ہو؟ آپ کو ان سے محبت تھی. چنانچہ آپ نے بخار کو کس کے پاس بھیجا ہے؟ انصار کی جماعت کے پاس. اور 7 دن تک اتنا تیز بخار رہا ہے کہ انصار کا کوئی گھر اور گھر کا کوئی فرد ایسا نہیں بچا جسے بخار نہ لاحق ہوا ہو. 3 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی زیارت کے لیے گئے اور گھر گھر کی زیارت فرماتے اور ہر ایک کے لیے دعا کرتے. محلہ شاہد یہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آخرت پر ایمان ہو جائے، جنت اور دوزخ پر ایمان ہو جائے، جو جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو دنیا کی کوئی اہمیت ہمارے نزدیک نہ رہ جائے۔ تو آپ واپس آ رہے تھے تو ایک انصاریہ عورت بھاگتی ہوئی آپ کے پیچھے آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی بخار ہے، میں بھی انصاری خاندان سے ہوں، میری ماں بھی انصاریہ تھی اور میرے باپ بھی انصاری، میرے باپ دادا بھی انصاری ہے، تو آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا اگر تم چاہو تو تمہارے لیے دعا کروں، تم شفا یاب ہو جاؤ گی، اور اگر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اگر صبر سے کام لو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ وہ انصاری عورت وہیں سے پلٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ لا اجعل الجنت خطرا، جنت کو تو میں خطرے میں نہیں ڈال سکتی، میں بیمار رہنا پسند کروں گی، مجھے بخار رہے، لیکن میں جنت کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول میں بتائی ہوئی باتوں پر ایمان تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا یہ بھی کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جو جو چیز آپ بتائے ہیں ان کے حق، ان تمام باتوں کے حق ہونے پر ہم اور آپ ایمان لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کیوں لقب دیا گیا ہے؟ کیا ان کے پاس طاقت زیادہ تھی؟ ان کے پاس لوگوں سے مال زیادہ تھا؟ ان کا خاندان بڑا اعلیٰ تھا اور لوگوں کے مقابلے میں؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات پر تصدیق کرنے کی وجہ سے۔ چنانچہ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک کی شاید روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء اور معراج سے واپس ہوئے اور آپ نے بیان فرمایا کہ راتوں رات میں بیت المقدس گیا اور واپس بھی آ گیا، اور صرف وہیں تک نہیں بلکہ راتوں رات میری سیر کہاں ساتویں آسمان تک مجھے لے جایا گیا۔ تو جو لوگ ڈھیلے ڈھالے مسلمان تھے وہ تو پھر گئے، کہا کہ اتنی بڑی بڑی بات بیان کرنے لگا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات شام گیا، فلسطین گیا اور وہاں سے واپس آیا، تو بات مانیں گے آپ؟ کہا کہ نہیں، قطعاً ماننے کی نہیں ہے۔ کہا لیکن آپ جس کو اللہ کا نبی مانتے ہیں وہ تو کہہ رہا ہے۔ کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو حق ہے یہ بات۔ کہا کہ آپ اس کو حق مانتے ہیں، سچ مانتے ہیں؟ کہا میں تو اس سے اور بڑی بات کو سچ مانتا ہوں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آسمان سے خبریں آیا کرتی ہیں، جب میں اس کو سچ مان لیتا تو اس کو سچ کیوں نہیں مانوں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے، دنیا کے سارے لوگوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے، خواہ وہ ایمان لے آئیں یا ایمان نہ لائیں، اس لیے کہ سارے لوگ آپ کی امت میں داخل ہیں۔ مومن ہے تو وہ بھی آپ کا امتی ہے، اور کافر ہے تو وہ بھی آپ کا، صحیح ہے یہ بات؟ صحیح ہے میری کہ سب آپ کی امت میں ہیں؟ ہاں صحیح ہے یہ بات، کافر بھی آپ کی امتی ہیں اور مومن بھی آپ کے امتی ہیں، لیکن امتی دو قسم کے ہیں، امتی دو قسم کے ہیں، ایک امت دعوت ہیں اور ایک امت اجابت ہیں۔ جو لوگ مومن ہیں وہ امت اجابت ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہی لوگوں کو ملنے والی ہے۔ یہ امت اجابت جو آپ کی باتوں پر ایمان لے آئے، آپ کے بتائے ہوئے باتوں کے مطابق عمل کیا، وہی امت اجابت ہیں، اور انہی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملنے والی ہے۔ اور امتی امتی کہہ کے جہاں حسن آپ نے پکارا ہے، اس سے مراد ہی امتی ہیں، امت اجابت ہیں۔ اور باقی وہ لوگ جن لوگوں کی طرف آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے، وہ لوگ امت دعوت ہیں، ایمان لے آئیں یا ایمان نہ لے آئیں۔ ایمان لے آئے امت اجابت کے اندر شامل ہو جائیں گے اور مسلمان کہلائیں گے، ایمان نہیں لائے تو وہ امت دعوت ہی میں رہیں گے اور کافر کہلائیں گے۔ تو ساری امت کے اوپر، دنیا کے لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں، آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں، یہ بھی ایمان لے کہ آپ آخری رسول ہیں، اور یہ بھی ایمان لے آنا ہے کہ آپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایمان لانا ہے نا۔ کیوں؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ انا سید ولد آدم ولا فخر ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، یہ بات فخر کے طور پر نہیں ہے. آپ نے فرمایا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں وہ نبی ہوں، میرے نبی ہونے میں جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. عبد المطلب کون تھے؟ آپ کے دادا تھے. تو آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے کہ نور سے پیدا کیے گئے تھے؟ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے. آدم علیہ السلام کس سے پیدا کیے گئے ہیں؟ مٹی سے پیدا کیے گئے. تو اس پر بھی ایمان لینا ہے، آپ کے اوپر ایمان لانے میں داخل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد آدم سے تسلیم کیا جائے اور آپ کو بشر مانا جائے. ہے یہ بات صحیح کہ نہیں؟ میری بات صحیح ہے. آپ پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے، اس میں کوتاہی ہوتی ہے پھر بھی آپ کو صحیح، آپ پر ایمان لانے کا حق نہیں ادا کیا گیا ہے. تو اس طریقے سے بہت سی چیزیں آپ کے اوپر ایمان لانے میں داخل ہے جسے یہ مختصر سے بیان میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا ہوں. غرض ہے کہ ہر وہ چیز آپ کی ذات پر، آپ کی نبوت کے اوپر، آپ کے اللہ کے بندہ ہونے پر، ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لے آنا فرض اور واجب ہے، اور امت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے. دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جب آپ ایمان لے آ لیے تو آپ کو جب نبی اور سچا نبی مان لیا تو آپ کی اطاعت بھی کی جائے، آپ کی اطاعت بھی کی جائے، آپ کے تابع داری بھی کی جائے، آپ جو حکم دیں اسے مانا جائے، آپ جو حکم دیں اسے قبول کیا جائے، آپ جو حکم دیں اس کے مطابق عمل کیا جائے. ذرا سوچیں کہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے تھے دل سے کہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے، بلکہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بچے کو کوئی پہچانتا ہے، ہے کہ نہیں؟ نصارہ بھی مانتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات اور انجیل کے اندر بیان ہوئی تھی. آپ کی صفات تورات اور انجیل میں بیان کی گئی تھی، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی تھی. اس تفصیل کے ساتھ بیان تھی کہ اس کے اندر شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا، اگر 12 یہودی میرے اوپر ایمان لے آ لیں تو دنیا کا کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا میرے اوپر ایمان لانے میں، سب ایمان لے آ لیں گے. یعنی جو بڑے بڑے گرو گھنٹال ہیں، یہ بڑے بڑے عالم بنے بیٹھے ہیں، پیر بابا جو بنے بیٹھے ہیں نا، اگر یہ ہمارے اوپر ایمان لے آ لیں تو نہیں. لیکن ان میں سے دو ہی ایک ایمان لے آئے تھے، سوریا کے بارے میں آتا ہے کہ نہیں ہے، اور عبداللہ ابن سلام کے بارے میں آتا ہے نا، اور باقی اور لوگ ایمان نہیں لے آئے. تو یہود مانتے تھے آپ کو اللہ کا رسول، یقین تھا اس کے اوپر. میں وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، رحیق المختوم کے اندر آپ کے سیرت ہجرت کا جو واقعہ ہے نا، اس میں اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، دیکھیں کس طریقے سے آپ کو پہچانا کرتے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ کیسے آپ کو پہچانتے تھے، اردو میں موجود ہے کتاب، ہر آدمی اس کو پڑھ لیتا ہے. تو یقین تھا لیکن زبان سے مانا نہیں اور آپ کی اطاعت نہیں کی، اس لیے وہ مسلمان، یہ واجب تھا. آپ کے چچا ابو طالب زبان سے کہہ بھی دیتے تھے کہ میں مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا کے سارے دینوں میں سب سے افضل ہے، لیکن حق ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑی مدد کی آپ کی، بڑی خدمت کی آپ کی، لیکن جو حق شرعی ہے وہ حق انہوں نے ادا نہیں کیا. وہ حق کیا ہے؟ کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، اور یہ نہیں کیا. اور یہ اطاعت ہر مسلمان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لے آنے کے بعد، آپ کے اوپر ایمان لے آنے کے بعد فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. قرآن مجید بھرا پڑا ہے،